لله ठीक الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الانبياء والرسل وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو, کسی بھی قوم, ملک یا ادارے کی قیادت ایک بڑا حساس سینسیٹیو منصب ہوتا ہے. اہل حکمران اور مخلص قائدین اپنی عمدہ قائدانہ صلاحیتوں سے اس منصب کو مثالی بنا دیتے ہیں, جبکہ نااہل قیادت نہ صرف ملکی اور قومی نصب العین کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ ملک اور قوم ترقی, استحکام, بین الاقوامی تعلقات, شہرت, نیک نامی, داخلی اور خارجی امور کے حوالے سے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں اور بہت نقصان اٹھاتے ہیں. قیادت دور رس نتائج مرتب کرنے والا منصب ہے. قائد کی نمایاں خوبیاں کیا ہوں, قائد کیسا ہونا چاہیے, لیڈر کن صفات کا حامل ہو تو قیادت بہتر انداز سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, یہ ہے آج کا موضوع. قرآن و سنت کی روشنی میں قائد کی صفات اور اس کے خصائص کیا ہیں؟ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میں اپنی بات عرض کروں کہ قیادت کی پہلی صفت رموز مملکت اور سیاست و حکمرانی کے تقاضوں کا علم رکھنا اور پوری طرح ان سے باخبر ہونا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں اللہ تعالی نے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے جو قیادت کے حوالے سے ہے. کرسیاں ادھر منگوا کے ادھر رکھوا دیں, لوگ چڑھ رہے ہیں. بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا کہ وہ ان عمالقہ سے جہاد کریں جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے. فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے قوم اس ارض مقدس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اس قوم نے جو کچھ کہا سورہ مائدہ میں تفصیلا مذکور ہے, وہ کہنے لگے لن ندخلها ما داموا فيها, جب تک عمالقہ جیسی طاقتور قوم وہاں موجود ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے. فذهب انت وربك فقاتلا, آپ جائیے آپ کا رب اور آپ قتال کریں جہاد کریں. انا ہاہنا قائدون, ہم تو دودھ پینے والے مجنوں ہیں من و سلوہ کھانے والے, یہ کام آپ خود کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مایوس ہو کر کہا انی لا املک الا نفسی و اخی, رب انی لا املک الا نفسی و اخی, پروردگار میں تو اپنا ذمہ دار ہوں یا کم از کم اپنے بھائی کی بات کرتا ہوں. اللہ تعالی نے انکار جہاد کی سزا میں بنی اسرائیل کو 40 سال کے لیے صحرائے سینا میں محصور کر دیا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا, حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا, بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح ہوا. حضرت یوشع علیہ السلام نے معاملات چلانے اور مقدمات کے تصفیے کے لیے قاضی عدالتوں کا قیام کیا, قاضی عدالتوں کا نظام قائم کیا جو 300 سال تک چلتا رہا. قبائلی نظام کے تحت چلنے والے ملک میں قاضی عدالتیں کام کرتی رہیں. کوئی مستقل حکمران ملکی سطح پر نہیں تھا, جس کی وجہ سے آس پاس کی قومیں ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھی. آخر میں فلسطین کی ایک بت پرست قوم نے ان پر حملہ کر کے انہیں بہت بری طرح شکست دی اور وہ متبرک صندوق بھی اٹھا کر لے گئے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں تھیں, تورات کا ایک نسخہ تھا اور آسمانی غذا من, جو من و سلوہ ہے, من کو ایک مرتبان میں محفوظ کیا ہوا تھا, وہ بھی اس میں صندوق میں موجود تھا. اور بنی اسرائیل تبرک کے طور پر جنگوں کے موقع پر اس صندوق کو آگے آگے رکھتے تھے. دوسرے پارے کے آخر میں اس کا ذکر ہے. ان حالات میں ایک قاضی حضرت سموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت ملا. ان کے دور میں بھی قریبی قوم کا ظلم و ستم جاری رہا, تو بنی اسرائیل نے ان سے کسی حکمران, بادشاہ اور قائد کی حاصل ہونے کی درخواست کی یا قائد میسر آنے کی درخواست کی. حضرت سموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا, جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے. تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ شخص جسے آپ نے ہمارا حکمران مقرر کیا ہے نہ جاگیردار ہے نہ سرمایہ دار ہے، مالی بیک گراؤنڈ نہیں رکھتا. چونکہ حضرت طالوت غریب آدمی تھے، لوگ کہنے لگے انا یکون له الملک ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال. جناب یہ کیسا آپ نے حکمران مقرر کیا ہے، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو حکمران مقرر کرتے. ان کے پاس تو مالی وسعت نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، جاگیردار نہیں ہے. تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ سلیکشن اللہ تعالی کی طرف سے ہوئی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ قائد کے دو اوصاف میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. زادہ بسطتن فی العلم، ایک تو یہ کہ سیاسی امور اور حکمرانی کے رموز سے یہ بہت اچھی طرح آشنا ہے، اور دوسرے یہ کہ بسطتن فی الجسم، یہ جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند ہیں اور تم سے زیادہ توانا اور طاقتور ہے. گویا قائد کے لیے ایک تو علم کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ملکی انتظام کو بہتر انداز سے چلا سکے، اور دوسرے جسمانی صحت ضروری ہے، اس لیے کہ موافق اور مخالف کے دل میں اس کی وقعت اور ہیبت ہو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ بہت پہلے سے یہ طے شدہ امر ہے کہ جعلی ڈگریوں کی بنیاد پر قیادت کا منصب سنبھالنے والے لوگ حکمرانی کے منصب کے اہل نہیں ہوا کرتے. یہ بہت پہلے سے طے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو حکمران انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 15 میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. حالانکہ یہ دونوں شخصیات وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اقتدار بھی دیا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تو ایسی حکومت دی کہ ملک لا ينبغي لأحد من بعده، ان کے بعد ویسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملی، ایسی نرالی حکومت. لیکن ان کی جو خوبیاں اللہ نے بیان کی وہ کیا ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داود اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، اور یہی علم ان کے لیے وجہ ترجیح قرار پایا کہ انہوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، ہم اللہ تعالی کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کر کے بہت سے لوگوں پر شرف اور فضیلت عطا فرمائی. پھر نبوت و سلطنت میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث قرار پائے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی. چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، جب سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے علوم نبوت میں اور سلطنت میں، تو وَقَالَ، وہ کہنے لگے يَا أَيُّهَا النَّاسُ علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. معلوم ہوا لسانیات میں یعنی لینگویجز میں مہارت، لینگویجز میں زبانوں میں مہارت بھی قائدانہ صلاحیتوں اور خوبیوں اور صفات میں سے ایک صفت ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے جو اس منصب کا تقاضا ہے. ان ھذا لھو الفضل المبین، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کھلا فضل ہے جو اس نے ہم پہ کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ان آیات سے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھی قائد کے اوصاف میں سے ایک اہم وصف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس کو اپنے سامنے موجود پایا تو قرآن کے الفاظ ہیں، فلما رآہ مستقرا عندہ، جب حضرت سلیمان نے تخت بلقیس اپنے سامنے موجود پایا تو قالا، کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ کسی علم اور مہارت کی وجہ سے نہیں، میرے رب کے فضل کا نتیجہ ہے۔ لیبلونی، اس نے مجھے آزمایا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری اور ناقدری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسه، اور جو شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوتا ہے۔ ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، اور جو اللہ کی ناشکری اور ناقدری کرتا ہے اللہ سب سے بے پرواہ ہے، اس کو انسانوں کی اس طرح کی شکر گزاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قائد کے اندر یہ خوبی بھی ہونی چاہیے کہ وہ مقاصد کے حصول پر اللہ کا شکر گزار رہتا ہو۔ جب مقاصد حاصل ہوں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں ایک بہت بڑے قائد کا تذکرہ اللہ نے ان الفاظ میں کیا، ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایسے پیشوا اور قائد تھے، قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کے انعامات اور اس کے فضل و احسانات کے شکر گزار رہتے تھے۔ اجتباہ، اللہ نے ان کو چنا اور ان کا انتخاب کیا۔ گویا قائد کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ملک اور قوم اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرے تو وہ اللہ کا شکر گزار۔ علم و دانش اور شعور و ادراک سے ذہن کا بیدار ہونا، بیدار مغز ہونا قائدانہ صلاحیتوں اور خوبیوں میں اہم ترین خوبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکمن و علمن، جب حضرت یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی۔ اب ذرا توجہ دیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ملکی حالات کو بہتر بنانے اور کرائسس میں مبتلا قوم کو کرائسس سے نکالنے، قحط سالی سے قوم کو نجات دلانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے اپنی جس امتیازی خوبی کا ذکر کیا، قرآن کے الفاظ میں ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، حکمران سے کہا کہ آپ مجھے وزیر خزانہ مقرر کرتے ہوئے ملک کے خزانے کا انتظام میرے سپرد کر دیں، اس لیے کہ میرے اندر دو خوبیاں ہیں، انی حفیظ علیم، میں قومی امانتوں کی حفاظت کرنا بھی خوب جانتا ہوں اور میں اس کام کا پورا علم بھی رکھتا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قائد کی اہم خوبی اور صفت یہ بھی ہے کہ وہ قومی اثاثہ جات کو سلیقے سے استعمال کرنے والا ہو۔ وہ قوم کو درپیش کرائسس سے نکالنے میں اپنی صلاحیتیں صرف کرنے والا ہو، وہ ملکی خزانے کے تحفظ اور اسے درست استعمال کرنے اور ملکی خزانے کو کرپشن سے بچا کر رکھنے کی خوبی کا مالک ہو، یعنی امین امانت دار. یہ وہ خوبیاں ہیں جو قرآنی آیات کی روشنی میں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں. اب قرآن تو ایک آئینہ ہے، وہ صرف مکہ کے لوگوں کے لیے تو نہیں آیا، یہ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک آئینہ ہے، مرر ہے. ہم بھی ایز اے نیشن اپنا اور اپنے حکمرانوں کا چہرہ اس قرآن کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں. حضرت مجاہد قرآن کے مفسرین میں سے ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکمران حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا اور مکمل اقتدار ان کے سپرد کر دیا. وزارت خزانہ سے وزارت عظمیٰ کے منصب پر انہیں فائز کر دیا. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا اس ذمہ داری کو قبول کرنا دیانت داری اور کرپشن سے پاک نظام کا جاری کرنا پورے ملک میں اللہ تعالیٰ کے قانون انصاف کو نافذ کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا. اب ذرا توجہ دیجیے حضرات، کرپشن کا راستہ بند کر دینا کسی بھی قوم پر ترقی کی راہیں کھلنے کا ذریعہ ہے، اور خیانت و بددیانتی کو رواج دینے والی قوم خود پر تباہی کا دروازہ کھول لیتی ہے. امام تفسیر امام جریر رحمہ اللہ نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا ہے، آج کے خطبے کا خلاصہ ہے یہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور بڑھانا یعنی ترقی دینا چاہتا ہے تو دو وصف ان میں پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جب یہ طے ہو کہ یہ قوم آگے بڑھے گی ترقی کرے گی تو دو خوبیاں اور دو وصف اس قوم میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی، توازن بیلنس برقرار رکھنا، میانہ روی، رویوں میں، اخراجات میں، معاملات میں، معاشرت میں، پورے لائف سٹائل میں اعتدال اور میانہ روی، اور دوسرے عفت و عصمت یعنی حیا اور پاک دامنی، یعنی خلاف حق چیزوں کے استعمال سے پرہیز. جس پر میرا حق نہیں ہے میں اسے استعمال نہیں کر سکتا، اور جہاں تک مجھے ادارے نے حق دیا ہے میں اسی دائرے میں ہی اسے استعمال کر سکتا ہوں، اس سے زائد نہیں. وہ گاڑی ہو، وہ مکان ہو، وہ منصب ہو، وہ قلم ہو، وہ اختیار ہو. اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں ہلاکت طے ہو جاتی ہے، تو بڑا کرتوت جو ان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے وہ ہے، حضور نے فرمایا، ان پر خیانت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور وہ اپنی خیانتوں اور بدعملیوں کے باوجود دنیا میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں، اور ظاہر بھی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت اوپر جا رہا ہے، حقیقت میں وہ اس پتھر کی طرح ہوتا ہے جو پستی کی طرف لڑک رہا ہے۔ رفتار تو اس پتھر کی بھی بہت تیز ہوتی ہے، لیکن جا ایک بڑی گہری کھائی میں رہا ہوتا ہے۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں ان الفاظ میں ذکر کی گئی، فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو امرنا مترفیہا، اس بستی کے خوشحال سرمایہ دار، جاگیردار، برسر اقتدار، اعلی مناصب پر فائز طبقے کو ایمان و اطاعت کا حکم دیتے ہیں، قوانین کی بجا آوری کا حکم دیتے ہیں کہ وہ قوانین کو فالو کریں۔ ففسقوا فیہا، پھر وہ وہاں نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، مالی خیانت، کرپشن، اقربا پروری وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ فحق علیہ القول، پھر ان پر ہمارا فیصلہ اور بات پوری ہو جاتی ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ ان آیات سے یہ سمجھ آیا کہ ملکی ترقی کے لیے، آفات سے بچاؤ کے لیے، اور ملک کو درپیش حالات سے نکالنے کے لیے قیادت کے اندر ایک بڑی صفت دیانتدار ہونا ہے۔ ایسا قائد جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ملکی وسائل، ذرائع، اثاثہ جات اور ملکی خزانے کی حفاظت کرنے والا ہو، اور بوقت ضرورت اسے سلیقے اور ترتیب سے استعمال کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور ہمیں ان سے آگاہ کیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب امانت لوگوں کے لیے ویسے بن جائے جیسے غنیمت ہوتی ہے، مال غنیمت کی طرح اسے سمیٹنا شروع کریں لوگ قومی امانت کو، تو پھر قیامت کا انتظار کیجیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکمرانی عطا کی، ان کی صفات میں بھی علم و دانش کا خاص طور پر ذکر کیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پختگی کی عمر تک پہنچایا تو ان کو علم بھی دیا اور دانش اور حکمت بھی عطا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر میں ہے، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے انہیں نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ معلوم ہوا قائد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی ڈگریاں ہی رکھتا ہو، وہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہو، وہ کسی فارن یونیورسٹی سے کوالیفائیڈ ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ فہم و ادراک، معاملہ فہمی، مردم شناسی، داخلی اور خارجی امور میں بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی بھرپور عمدہ صلاحیت رکھتا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی صلاحیت اللہ تعالی سے خصوصی طور پر مانگی تھی، سورہ نمل میں ان کی دعاؤں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دعا ذکر کی ہے آیت نمبر 83 میں، رب حبلی حکمن، پروردگار مجھے حکمت عطا فرما، یعنی معاملہ فہمی، مردم شناسی، بر وقت درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ان آیات سے معلوم ہوا کہ قائد کی صفات میں سے ہے کہ وہ معاملہ فہم ہو، اپنے وزیر مشیر مقرر کرنے میں مردم شناس ہو، ملکی اور قومی مفاد میں بر وقت فیصلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہو۔ اسی طرح قائد کے امتیازی اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے قوم کا اعتماد حاصل ہو، اور وہ خود اعتمادی کی صفت سے پوری طرح مزین ہو۔ قائد کو جتنا خود پر اعتماد اور اپنے ویژن پر، اپنے نقطہ نظر پر یقین حاصل ہوگا، وہ اسی قدر صحیح فیصلے کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابی طالب نے کہا کہ آپ کی برادری کے سردار عمر ابن عاص، ابو سفیان، ابو الحکم، ابو جہل وغیرہ وغیرہ قریشی سرداران میرے پاس آئے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اس وفد نے جناب ابی طالب سے ملاقات کے لیے وقت لینے کی ذمہ داری مطلب نامی ایک شخص کو دی تھی۔ معلوم ہوا اس دور میں بھی لوگ کسی محترم شخصیت سے ملنے کا سلیقہ اور ملنے کے آداب سے شناسا تھے، یہ نہیں کہ جب چاہ جا کے دروازہ بجا دیا۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جنہوں نے حضور کے دوپہر کے وقت یا کسی وقت آرام کے دورانیے میں جا کے آوازیں دیں، ان کے بارے میں فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ تو بڑے بے عقل لوگ ہیں، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، جو وقت آپ نے لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے اس وقت جب آپ باہر تشریف لاتے پھر ان کو آپ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ہر ایک کا ایک وقت ہے، آرام کا بھی اور اس کی سہولت کا بھی۔ معلوم ہوا اس زمانے کے لوگ بھی اس سلیقے کو سمجھتے تھے۔ تو جناب ابی طالب نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں، کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ دیتے ہیں اور باہمی مخالفت کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ، اگر تم میری یہ بات مان لو، اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں تو تم ایک ایسا کلمہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ جس کے کہنے سے تم سارے عرب و عجم کے صاحبان اختیار بن جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا، ایسا کلمہ ایک نہیں، ہم تو 10 مرتبہ کہنے کے لیے تیار ہیں، بتلائیے وہ کلمہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم تمہارے ہیں۔ اس پر وہ برہم ہو گئے، اور جناب ابی طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھتیجے، اس کلمہ کے سوا کوئی اور بات کہو، کیونکہ آپ کی قوم اس کلمے سے گھبرا گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، چچا جان، میں تو اس کلمے کے سوا کوئی دوسرا کلمہ نہیں کہہ سکتا، اور یہ اگر آسمان سے سورج اتار کر لائیں اور میرے ہاتھ پر بھی رکھ دیں، جب بھی میں اس کلمے کے سوا کوئی اور کلمہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ یعنی اب دیکھیے، دونوں چیزیں ہیں، مشکل ترین صورتحال پیدا کر دیں، سورج جیسی گرم ترین چیز میری تلی پر رکھ دیں، مشکل ترین صورتحال، یا بہت بڑی آفر مجھے کر دیں اور سورج کو گویا زمین کے خزانوں سے تعبیر کیا، تو پھر بھی میں اپنے موقف سے انحراف نہیں کروں گا، اپنے ویژن اور اپنے نقطہ نظر سے یو ٹرن نہیں لوں گا۔ معلوم ہوا قائد کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اسے اپنے نظریے اور اپنے موقف اور اپنے نقطہ نظر پر پورا اعتماد ہو، وہ ملکی مفاد، قومی مفاد یا نظریاتی مفاد پر کمپرومائز کرنے والا نہ ہو۔ حالات جیسے بھی پیدا ہو جائیں، قائد کو بہر صورت ملکی، قومی اور نظریاتی مفاد عزیز ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم نے قائد کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کے قصور معاف کر دیا کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کے لیے اپنے ہاتھ میرے حضور پھیلایا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، دین کے امور میں، مملکت کے امور میں ان کو شریک مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور تمہارا عزم اگر کسی رائے پر مستحکم اور مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ کے بھروسے پر اسے کر گزریں۔ معلوم ہوا قائد کی یہ نمایاں صفت ہے کہ وہ مطلق العنان حکمران نہ ہو، ہر صورت میں منمانی نہ کرے، بلکہ ملکی سطح پر اصحاب علم و دانش کے مشورے سے اہم امور میں فیصلہ کرنے والا ہو، وہ تحمل و برداشت کا مزاج رکھنے والا ہو، وہ دور اندیش ہو، اور قائد شخصی حوالے سے اچھے اخلاق اور پختہ کردار کا مالک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد، اب ذرا غور کیجئے، اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے اپنے نقطہ نظر کے سچ اور برحق ہونے پر اور اپنی ذات کی حقانیت پر اپنی ذات کو پیش کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں ہے، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اے حبیب، ان سے کہیے کہ تمہاری خواہشات کے مطابق اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ برحق ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں، تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اٹھاؤ میرے کردار پر کوئی انگلی، لگاؤ نشان کسی بات پر۔ معلوم ہوا قائد شخصی کردار کے لحاظ سے ٹرانسپیرنٹ اور بے داغ شخصیت رکھتا ہو، اس کے صادق اور امین ہونے کا اعتراف دشمن بھی کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قائد کی ایک شخصی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ منکسر المزاج ہو، مغرور نہ ہو، تواضع اور انکساری اور ملن سازی ساری اور عوام میں گھل مل جانے کا مزاج رکھتا ہو۔ حضرت جریر اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا تو روب کی وجہ سے اس پر کپ کپی تاری ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا کہ یہ کپ کپا رہا ہے, تو آپ نے فرمایا اطمینان رکھو بھائی, میں کوئی روایتی بادشاہ نہیں ہوں, میں تو خشک گوشت کھانے والی ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں. رعایا کے ساتھ رہتے, جہاں اوروں کے خیمے لگتے تھے وہاں ہی حضور کا خیمہ لگتا تھا. جب سواری پر سوار ہو رہے ہیں بدر جانے کے لیے, تو ایک ایک اونٹ پر چار چار آدمی باری باری سوار ہو رہے ہیں, حضور بھی اسی باری میں شریک ہیں, چوتھے ہیں. لوگوں نے اپنی باری حضور پر قربان کرنی چاہی اور عرض کیا کہ ہم اپنی باری پہ سوار نہیں ہوتے, آپ سوار ہوں. فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو. جنگ امن سفر و حضر میں الگ پروٹوکول سے حتی الوسع اجتناب کرنے والی رہا. قائد حکم اور حکمران کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بے لاگ انصاف کرنے والا ہو. وہ اللہ اکبر, اب اس کی مثالیں تو آپ کے سامنے ہیں کہ اپنی ذات کو حضور نے پیش کیا. وہ اکثریت اقلیت سب کے حقوق کی رعایت اور لحاظ کرنے والا ہو. وہ چوروں ڈاکوؤں دہشت گردوں اور قومی لٹیروں کو تحفظ دینے والا نہ ہو, بلکہ برابری کی سطح پر رعایا کے حقوق کا تحفظ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا, جس شخص کو اللہ تعالی نے اقتدار بخشا اور رعایا کی قیادت اس کے سپرد کی, یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ, اگر اسے اس حالت میں موت آ جائے کہ وہو غاش لرعیتہ, وہ رعایا اور عوام میں انصاف نہ کرتا رہا ہو بلکہ خیانت کا ارتکاب کرتا رہا ہو, تو حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ جنت کو اس پر حرام کر دیتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. قائد کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ مذہبی فکری اور نظریاتی اختلاف رکھنے والی رعایا کے مذہبی حقوق کا پوری طرح سے لحاظ کرنے والا ہو. اقلیتیں ان کے شخصی حقوق ہیں, ان کو اسلام نے ہمیشہ تسلیم کیا ہے اور ان کو مانا ہے اور ان کا دفاع کیا ہے. نجران کے عیسائی, 70 سے زائد عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے, یہ کوئی سیاسی یا عمرانی معاہدہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, حضور سے یوں کہہ لیجئے آج کل کی زبان میں کہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے, اور آپ کے نقطہ نظر پر اپنے نقطہ نظر کی برتری اور فوقیت کو ثابت کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن اس کے باوجود جب یہ وفد آیا تو حضور نے ان کے خیمے مسجد نبوی کے سین میں لگوائے اور خود اپنے دستے مبارک سے کھانا اٹھا اٹھا کے ان کے لیے لاتے, صحابہ آگے بڑھتے کہ ہم اٹھاتے ہیں, فرمایا نہیں, جب ہمارے صحابہ ان کے ہاں گئے تھے انہوں نے خیال کیا تھا ہم اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا پیش کریں گے, اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ, ان کی عبادت کیا تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے انہیں مسجد نبوی کے صحن میں اپنی عبادت بجا لانے کی اجازت دی. میرے بزرگوں اور دوستو, قائد کو حق گو اور مداہنت سے کوسوں دور نقطہ نظر رکھنے والا ہونا چاہیے, وہ بلند فکر ہو, وہ درد مند دل رکھتا ہو. بقول اقبال مرحوم, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یہی ہے رخت سفر۔ آج کی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ ذکر کریں تو قرآن و سنت کی روشنی میں جو قائد کی صفات اور خوبیاں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ قائد صاحب علم و فہم، صاحب دانش و ادراک، اور جاہلی عصبیت سے پاک صاف کھلا ذہن رکھنے والا ہو، براڈ مائنڈڈ۔ اس لحاظ سے وہ جسمانی صحت، مردانگی، حوصلہ مندی اور ظاہری خوبیوں سے بھی آراستہ دکھائی دے، وہ اپنے موقف کو واضح، صاف اور درست انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہو، وہ اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے اللہ تعالی کی مہربانیوں کا معترف رہے اور معترف ہو، اور نمبر پانچ، وہ ملکی اور قومی امانتوں کا محافظ اور امین ہو، مال غنیمت سمجھ کر نہ سمیٹ رہا ہو، وہ اعتدال، میانہ روی، حیا اور صاف دامن رکھنے والا ہو، وہ قومی اور بین الاقوامی اہم امور کا بر وقت صحیح اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے قوم کا اعتماد حاصل ہو اور خود اعتمادی کا وصف اس میں موجود ہو، وہ مطلق العنان نہ ہو بلکہ اہم معاملات مشورے سے طے کرنے والا ہو، وہ بے داغ شخصیت رکھتا ہو، ملنسار اور تکبر و غرور سے بچا ہوا ہو، وہ بلا تفریق مذہب و قبیلہ رعایا کے اجتماعی حقوق کا لحاظ رکھنے والا ہو، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی روشنی میں مسلمان ملک کا حکمران بھی مسلمان ہو۔ اللہ ہمیں ایسی قیادت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔